أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صلوات پڑھی محمد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
عزیزان محترم، ہماری اور آپ کی یہ پہلی ملاقات ہے، انشاءاللہ ان مجالس اعظام میں آپ حضرات میرے لہجے سے اور میں آپ کی سماعتوں سے آشنا ہو جاؤں گا. گفتگو اس سال ماہ مبارک محرم الحرام میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آیات کریمہ کے سائے میں قرآنی انسان کون ہے. موضوع کچھ عجیب سا لگتا ہے، لیکن اس ترقی یافتہ زمانے میں جتنا ہم مختلف ممالک اور مختلف شہروں اور مختلف بستیوں پر نظر ڈالتے ہیں، ہر انسان اپنے آپ کو ایک سچا انسان اور ایک حقیقت پسند انسان سمجھنے لگا ہے. اسی فکر نے لوگوں کو کئی قسموں میں بانٹ دیا ہے، لیکن قرآن جس انسان کو پہچانوا رہا ہے، کیا وہ انسان آج کے معاشرے میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ قرآنی انسان کون ہے. قرآن ایک قیامت تک رہنے والی کتاب ہے. کچھ گفتگو عرفانی بھی ہوگی، کچھ گفتگو فلسفیانہ بھی ہوگی، اور تفسیر قرآن مجید کے سائے میں ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. ہماری ذہنیت سے ہٹ کر قرآن مجید گفتگو کرتا ہے. عام طور سے ہمارے یہاں شناخت، پہچان کا معیار اور ہے، قرآن مجید کے یہاں شناخت اور پہچان کا معیار اور ہے. ہم نام، ذات، خاندان، قبیلہ، ملک اور شہر کو ذریعہ سمجھتے ہیں پہچاننے کا، لیکن قرآن مجید کردار، اوصاف، خصوصیات اور صفات کو ذریعہ سمجھتا ہے پہچاننے کا. ہمارے یہاں معیار نام ہے، قرآن کی زبان میں معیار صفات ہیں. قرآن یہ سوال نہیں کرتا انسان سے کہ تمہارا نام کیا ہے، قرآن یہ سوال کرتا ہے کہ تمہارے اندر کون سی صفت پائی جاتی ہے. چاہے ایمان کو پہچانوایا ہو پروردگار عالم نے تو صفات کا سہارا لیا، مسلمان کو پہچانوایا ہے تو صفات کا سہارا لیا، اور مکرم اور معتبر انسان کو پہچانوایا ہے تو صفات کا سہارا لیا ہے. کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مؤمن وہ ہے جو فلاں شہر میں رہتا ہو، مومن وہ ہے جو فلاں گاؤں میں رہتا ہو، مومن وہ ہے جو فلاں قبیلے سے اس کا تعلق ہے، لیکن پروردگار عالم نے ان ساری چیزوں کو ہٹا کر صفات کا تذکرہ شروع کیا. اس لیے کہ نام ختم ہو جاتا ہے، صفات ختم نہیں ہوتی. تذکرہ ناموں کا ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، لیکن صفات کا تذکرہ ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے. چونکہ قرآن ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب ہے، وہ ہمیشہ ایسا انسان بنانا چاہتا ہے جو ہمیشہ باقی رہے، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے. اور موت کے بعد زندگی صفت عطا کرتی ہے، ذات عطا نہیں کرتی. موت کے بعد حیات صفات کے ذریعے سے ممکن ہے، نام اور ذات کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے. قرآن صفات کا مجموعہ ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، آپ میرے لہجے سے واقف ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. قرآن صفات کا مجموعہ ہے. اگر دنیا کی ساری اچھی صفتوں کو ایک نقطے پر جمع کیا جائے اور ایک کتاب میں لکھا جائے، اس کتاب کا نام ہوگا قرآن. اس لیے کسی نے پیغمبر اسلام کی زوجہ سے پوچھا، پیغمبر اسلام کا اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے کہا خلقہ القرآن، رسول کا اخلاق یعنی قرآن. یعنی اخلاق رسول کو لفظوں میں لکھا جائے تو قرآن بن جائے، قرآن کو پیکر میں ڈھالا جائے تو محمد مصطفیٰ بن جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. جی، صفات کو لفظوں میں لکھا جائے، حروف میں لکھا جائے، آیتوں کے اس کو پیکر دیا جائے تو قرآن بن جائے، اور قرآن کو پیکر میں ڈھالا جائے تو وجود مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائے. اس لیے قرآن صفات کا مجموعہ ہے. 124,000 نبیوں پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے. ایک نبی کا انکار بھی انسان کو ایمان سے ہٹا دیتا ہے. جھگڑے، لڑائیاں، دشمنیاں بھی باعث نہیں بنتی کہ ہم کسی نبی کا انکار کریں. دوسرے نبیوں کے ماننے والے دوسرے ادیان پر حملہ کرتے ہیں، اسلام پر حملہ کرتے ہیں، یہ حملہ کرنے کی وجہ سے ہم ان کے نبی کا انکار نہیں کر سکتے. اس لیے کہ نبی ان کا نہیں ہوتا، نبی ہمارا نہیں ہوتا، نبی بشریت کا ہوتا ہے، نبی انسانیت کا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. دشمنی باعث نہیں بنتی کہ ناموں کو ہٹا دیا جائے، اس لیے کہ وہ نام نہیں ہے. در حقیقت موسوی ایک کردار ہے، عیسوی ایک کردار ہے، اور محمدی ایک کردار ہے. قرآن میں 124,000 نبیوں پر اعتقاد رکھنے کو فرض قرار دیا گیا ہے، لیکن سب کے نام قرآن مجید میں نہیں ہے. غور کیجیے گا، انشاءاللہ محسوس ہوں گے. سب کے نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں. 25 یا 26 نبیوں کے نام قرآن مجید میں موجود ہیں. کہاں 124,000 پیغمبروں پر اعتقاد رکھنے کا ذکر ہے اور کہاں ناموں کی فہرست ہے؟ 26. نام پتا بھی نہ ہو تو اعتقاد رکھنا ضروری ہے. 105 سے زیادہ کتابیں اور صحیفے انبیاء کریم پر نازل ہوئے، سب کے نام قرآن مجید میں نہیں ہے. صرف 4 کتابوں کے نام قرآن مجید میں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، اور کچھ صحیفوں کے نام ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ. اس کے علاوہ قرآن مجید میں صحیفوں کے نام موجود نہیں ہیں. سینکڑوں کہانیاں، داستانیں، قصے قرآن مجید میں موجود ہیں، سارے قصے میں موجود نام موجود نہیں ہے. فرعون نام نہیں ہے، ایک بادشاہوں کا ٹائٹل ہے، بادشاہوں کا خطاب ہے, نام نہیں ہے, بادشاہوں کے نام موجود نہیں ہے, اور جو قصے میں افراد موجود ہیں ان کے نام موجود نہیں ہے. جہاں صفت کی ضرورت تھی, عبرت کی ضرورت تھی, نصیحت کی ضرورت تھی, قرآن مجید نے ذکر کر دیا, پھر ناموں کو ہٹا دیا. کوئی سوال کرے ناموں کا تذکرہ کیوں نہیں ہے, تو پروردگار پکار کر کہے گا یہ ناموں کی کتاب نہیں ہے, یہ صفات کی کتاب ہے. اگر ناموں کی فہرست تیار کی جائے تو 1,24,000 ناموں ہی سے سارا مکمل قرآن بھر جائے گا, پھر صفات کے لیے کوئی جگہ مہیا نہیں ہوگی. اور زمانہ بدلتے بدلتے نام بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے اور ذات بھی بدلنا شروع ہو جائے گی, لیکن پروردگار عالم نے صفات کو رکھ دیا تاکہ پتہ چل جائے, ہو جائے دنیا والوں کو کہ ناموں کو مت ڈھونڈو, صفات کو ڈھونڈو. اب کوئی ہم سے یہ سوال دنیا میں نہ کرے کہ تمہارے اماموں کے نام قرآن مجید میں موجود کیوں نہیں ہے. ان کا جواب یہی ہے کہ قرآن ناموں کی کتاب نہیں ہے, قرآن صفات کی کتاب ہے. ہر زمانے میں تمہارا امام صفات کے ذریعے سے پہچانا جائے گا. صفات کو دیکھتے چلے جاؤ, نام خود بخود ملتے چلے جائیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل
محمد.
صفات دیکھتے چلے جاؤ, نام خود بخود ملتے چلے جائیں گے. علم کو ڈھونڈتے چلے جاؤ, ساری دنیا پہنچے گی علی کے دروازے پر. تقویٰ ڈھونڈتے ہوئے چلے جاؤ, ساری دنیا پہنچے گی علی کے دروازے پر. نام علی ہوتا تو نہ جانے کتنوں کے گھروں میں علی پیدا ہو جاتے, لیکن صفات اپنانا مشکل ہے. پروردگار عالم نے مشکل کام امت کے حوالے کر دیا. صفات ڈھونڈتے چلے جاؤ, نام خود بخود ملتے چلے جائیں گے, نام خود بخود ملتے چلے جائیں گے. قرآن صفات کا مجموعہ ہے میرے عزیزو. اس صفات کے سائے میں جو اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے وہ انسان ہو جاتا ہے, قرآنی انسان. تیرہ رجب کے بعد مولا کائنات کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی. 3 دن کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے بچے کو لائی, خانہ کعبہ کے باہر پیغمبر اسلام کے حوالے کیا. پیغمبر اسلام یعنی رحل نبوت, رحل نبوت پر قرآن امامت آیا. مولا کائنات نے پیغمبر اسلام سے پوچھا, یا رسول اللہ کون سی کتاب کی تلاوت کروں تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے امتی کیسا ہوتا ہے اور امام کیسا ہوتا ہے. پیغمبر اسلام نے کہا قرآن مجید کی تلاوت کرو تاکہ پتا چل جائے یہ آنے والا سیکھ کر آ رہا ہے, آ کر نہیں سیکھ رہا ہے. بہت فرق ہے آ کر سیکھنے میں اور سیکھ کر آنے میں. یہ رہبر ہے, یہ رہنما ہے, یہ لیڈر ہے, تمہیں راستہ دکھانے والا ہے, یہ ہادی ہے. آیا قرآن مجید کی تلاوت کرو تو کون سی آیتوں کی تلاوت کی؟ مولا کائنات نے وقت تھا اپنی فضیلت بیان کرنے کا, رحل نبوت پر قرآن امامت آیا تھا. مولا کائنات چاہتے تو گھنٹوں اپنی فضیلت بیان کرتے. میں وہ ہوں جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی, میں وہ ہوں جس کی ماں خانہ کعبہ میں 3 دن اللہ کی مہمان رہی, میں وہ ہوں جس کی ماں نے جنت کے کھانے خانہ کعبہ میں کھائے, میں وہ ہوں. مولا کائنات چاہتے تو گھنٹوں اپنی تعریف کرتے, لیکن مولا کائنات نے اپنی تعریف نہیں کی, سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومنین کامیاب ہیں جو نماز پڑھتے ہیں تو خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. 14 سے زائد صفتوں کو مولا کائنات نے چند آیتوں کے ذریعے سے ساری دنیا کو پیغام پہنچایا. مومن کو پہچانو کون ہے. میں کہوں گا مولا اب اپنی تعریف کیجئے تاکہ دنیا والے آپ کو پہچان لے, تو عجب نہیں مولا پکار کر کہیں پہلے مومن کو سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ امیر المومنین سمجھ بھی آ سکے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. پہلے مومن کے صفات تو سمجھو, پہلے سمجھو مومن کا کردار کیا ہے. اگر مومن کو سمجھنا, مومن سمجھ میں آ گیا تو آہستہ آہستہ امیر المومنین بھی سمجھ میں آنے لگیں گے. اگر مومن ہی سمجھ میں نہیں آیا تو امیر المومنین کو کیا سمجھو گے. وہ کمال تک پہنچنا تمہارے لیے دشوار ہے, اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنی زندگی کو صفات کے دائرے میں لے آؤ, تم اپنی زندگی کو کردار کے دائرے میں لے آؤ. کسی صحابی نے پوچھا حضرت سلمان فارسی سے, سلمان تمہارے باپ کا نام کیا ہے, تمہارے دادا کا نام کیا ہے؟ سوال کرنے والا یہ سوچ رہا تھا کہ سلمان کو اس کا خاندان یاد دلائے تو سلمان کا سر نیچے ہو جائے گا. سلمان نے پکار کر کہا, انا سلمان وابن الاسلام وابن القرآن. میرا نام سلمان ہے, میں اسلام کا بیٹا ہوں, میں قرآن کا بیٹا ہوں. شکایت کی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سلمان کی زبان بہت چلنے لگی ہے، وہ اپنے آپ کو قرآن کا بیٹا سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اسلام کا بیٹا سمجھتے ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا سلمان نے صحیح کہا ہے، سلمان جیسا صدیق زمین نے دیکھا نہیں اور آسمان والوں نے ایسا سچا دیکھا نہیں ہے. کہا کیا بات ہے، کیوں سلمان نے ایسا کہا؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہر انسان اپنے کردار کا فرزند ہوتا ہے، اپنے عقیدے کا بیٹا ہوتا ہے. چونکہ سلمان کا عقیدہ قرآن سے ملتا ہے، سلمان کا کردار اسلام سے ملتا ہے، تو اسلام کا بیٹا نظر آئے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس لیے مجموعہ پروردگار عالم نے قرآن مجید نے جو بتایا وہ صفات ہیں، اور قرآن مجید میں سورہ انفال میں پروردگار عالم نے پکار کر کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. صاحبان ایمان وہ ہیں، پانچ صفتیں ان آیات کریمہ میں پروردگار عالم نے بتائی ہیں. انشاءاللہ ان صفات کا سفر ہمارا شروع ہوگا، ایک ایک صفت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ آخر میں بتا چلے کہ یہ قرآنی انسان کیسا ہوتا ہے، سماجی انسان کیسا ہے، جو گھر میں انسان پیدا ہوا وہ انسان ہے، یا قرآن جسے انسان کہہ رہا وہ انسان ہے، قرآن جسے اشرف المخلوقات کہہ رہا وہ انسان ہے. پروردگار عالم نے ان آیات میں کچھ صفات کو بتایا ہے تاکہ ان صفات کے ذریعے سے انسان اپنے کردار کو سنوار سکے، اپنے اوصاف کو سنوار سکے. کیا ہے وہ کردار؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. صاحبان ایمان وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کا دل کانپنے لگتا ہے، ان کے اندر خوف پایا جاتا ہے، ان کے اندر اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے. لوگوں کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے. سماج کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر. اس لیے کہ سماج کا ڈر چار قدم چلنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر کبھی ختم نہیں ہوتا. ڈر اس کی طرف سے نہیں، ڈر میری طرف سے. وہ ارحم الراحمین ہے، وہ کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ عیبوں کو پردہ ڈالنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، گناہ توبہ و استغفار کے بعد گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا، وہ جنت عطا کرنے والا، شفاعت کے دروازے کھولنے والا، توبہ و استغفار کا دروازہ کھولنے والا، وہ کریم ہے، وہ غفار ہے. ڈر اس کی طرف سے نہیں، وہ ڈرا نہیں رہا ہے. مجھے چاہیے کہ میں اس سے ڈروں. کیوں ڈروں؟ ایک امپلائی جب اپنا کام پورا نہیں کرتا ہے تو باس کے سامنے جانے سے ڈرتا ہے، بیٹا جب باپ کی اطاعت نہیں کرتا تو والدین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، ایک مزدور جب کام پورا نہیں کرتا تو مالک کے سامنے جانے سے ڈرتا ہے. ڈر مالک کی طرف سے نہیں ہے، مزدور نے کام پورا نہیں کیا تو اس لحاظ ڈر رہا ہے. ڈر اس کی طرف سے نہیں کہ وہ ڈرا رہا ہے، ڈر میری طرف سے کہ میں نے اپنا کام پورا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. جب یاد دلا دیا جاتا ہے اللہ ہے تو میرا دل کانپنے لگتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پوچھ لے کہ تو نے اپنا کام پورا کیا کہ نہیں کیا. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ان کا دل ڈرنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، تقوی الہی کے مارے، خوف پروردگار کے مارے. اور یہ ڈر بدن میں نہیں، یہ ڈر دل میں ہوتا ہے. میں کیسے چلوں تو پرہیزگار کہلاؤں، کیسے اٹھوں تو پرہیزگار کہلاؤں. ایکٹنگ سے پرہیزگار نہیں بنتا انسان، نفسانی صفت کے ذریعے سے پرہیزگار بنتا ہے. دل میں خوف خدا ہو، دل میں تقوی الہی ہو. جب یہ دل میں آ جائے، یہ دل معتبر ہو جائے، تو اعضا و جوارح بادشاہ کی اطاعت کرتے ہیں. بدن کا بادشاہ ہے دل، اور یہ دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے تو آدھا ہاتھ پیر میرا وجود میرے دل کے تابع ہے. یہ دل مرکز ہے میرے بدن کا، اس میں ڈر داخل ہو جائے اور یہ ڈر ہی انسان کو نڈر بنا دیتا ہے. جملہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے، یہ ڈر ہی انسان کو نڈر بنا دیتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کائنات سے نہیں ڈرتا، جو سب سے ڈرتا ہے یعنی اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں پایا جاتا. کسی صحابی نے پوچھا مولا سے، مولا آپ دشمن پر اتنی جلدی غلبہ کیوں حاصل کر لیتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا میرا روب و جلال پہلے اسے مار دیتا ہے، پھر میری تلوار چلتی ہے. چہرے پر جو تقوی الہی کا روب اور دبدبا اور جمال ہے، جو پروردگار عالم کا ایک تحفہ اور ایک ہدیہ ہے، اس کو دیکھتے ہی انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے. پہلے تقوی کا حملہ ہوتا ہے، پھر تلوار کا حملہ ہوتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ دل کی حفاظت کرو، اس دل کی حفاظت کرو. تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے. تیرا دل آرزوئے محفل نہیں ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. ایک ہے مقام عقل، ایک ہے مقام دل. مقام عقل جہاں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، وہاں دل کہتا ہے گزر جا. اس لیے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی عشق کود پڑا، ابھی سوچ ہی رہی تھی عقل جاؤں یا نہ جاؤں. اس لیے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ فائدہ ڈھونڈے، نفع اور فائدے کے درمیان فیصلہ کرے. لیکن عشق یہاں عقل کی بات نہیں مانتا ہے. یا عشق کہے گا نہیں، فرمان پروردگار ہے کود جا، فرمان امام ہے یہ نہ پوچھ کے کیوں دے رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں تو پھر سوچا نہیں جاتا. اگر امام حکم دے رہے تو پھر وہاں عقل نہیں ہے. اس لیے کہ عقل کل کا جب حکم جاری ہو جاتا ہے تو ناقص العقل یہاں پر چونو چرا کی جگہ ہی باقی نہیں ہے. ناقص العقل کی یہاں پر کوئی جگہ ہی باقی نہیں ہے. یا دل کو سنبھالو، یہ دل اگر سنبھل گیا تو تم کامیاب. تو خدا کہہ رہا کہ پہلی صفت تمہاری یہ ہے کہ تم اپنے دل پر قبضہ کرو، اپنے دل کو کنٹرول میں کرو. اور یہی مشکل ہے، یہی چیز جو مشکل ہے. معراج سے جب واپس آئے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث معراج ہے، پہلی مجلس ہے. میں زیادہ تقویٰ کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا، ڈراؤں گا نہیں آپ حضرات کو. حدیث معراج ہے، پیغمبر اسلام جب لوٹ کر آئے معراج سے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک حدیث ارشاد فرمائے تاکہ ہمارے لیے نصیحت ہو. سفر سے جو بھی آتا ہے وہ تحفے لے کر آتا ہے. آپ سفر کر گئے تھے تو معنوی سفر سے کیا تحفہ لائے ہمارے لیے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اس کا نتیجہ دیکھیے گا. پیغمبر اسلام نے فرمایا، پروردگار عالم نے کہا ہے کہ جو انسان چار چیزوں کو چار جگہوں پر بچا کر رکھ لیتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کی ضمانت، چار چیزوں کو چار جگہوں پر بچا لو. پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیزیں، کہاں پر ہم بچائیں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا، جب دوستوں کے درمیان رہو تو اپنے زبان کی حفاظت کرو. جب واپس چار لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا تو یہ زبان بہت چلتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. کسی کو لے آتے ہیں، بغیر پانی کے ذبح کرتے ہیں، اس کو دفنا دیتے ہیں، زبان بہت چلتی ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا، پروردگار عالم نے کہا کہ چار چیزوں کو چار جگہوں پر محفوظ کر لو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پہلی چیز، جب دوستوں کے درمیان رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. اس کو روکو، کہنے سے پہلے سوچ لو. اس لیے کہ جب تک کہو گے نہیں بات تمہاری ہے، جب کہہ دو گے بھی بات تمہاری نہیں ہے. کیا کہنا چاہیے، کب کہنا چاہیے، کتنا کہنا چاہیے، سوچ کر کہو. اس لیے کسی شاعر نے کہا، جب کبھی بولنا تول کر بولنا. لوگ اجناس تولتے ہیں، روایتیں کہتی ہیں، نہیں باتوں کو تولو. جب کبھی بولنا تول کر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا. جو حضرات سو رہے ہیں ان کو بھی جگا دوں. جب کبھی بولنا تول کر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا. ہاں مگر ذکر حیدر کی محفل ہو جب، تم کو حق ہے کہ جی کھول کر بول. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تم کو حق ہے کہ جی کھول. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا، زینو مجالسکم ذکر علی ابن ابی طالب، جب بھی بیٹھو علی کا تذکرہ چھیڑ دو. فائدہ کیا ہے؟ علی کا تذکرہ چھیڑ دو گے، نیکیاں آتی چلی جائیں گی اور برائیوں سے دامن بچتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر تذکرے میں مشغول نہ رکھو زبان کو، تو زبان یا غیبت کرے گی یا جھوٹ بولے. زبان کا کام ہی چلنا ہے. تو جب دوستوں کے درمیان میں رہو تو اپنی زبان کو کنٹرول کرو. جب نامحرم کے مجمع میں رہو، اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو. نظر سہم من سہام ابلیس, نظر بری نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو. اب جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے ہاتھ کو کنٹرول کرو. دوسروں کی ڈیس جو ان کے آگے رکھی ہوئی اپنی آگے مت کھینچو. جتنا تمہارے حصے میں ہے اتنا حصہ کھانے کی کوشش کرو, اور جتنا کھا سکتے اتنا ہی کھاؤ. جب دوستوں کے درمیان میں ہو, پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, اپنی زبان کو کنٹرول کرو. نامحرموں کے درمیان ہو تو اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو. دسترخوان پر بیٹھو اپنے ہاتھ کو کنٹرول کرو, اور جب عبادت میں مصروف ہو تو اپنے دل کو کنٹرول کرو. اکثر شیطان عبادتوں میں دل پر حملہ کرتا ہے. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر, ہم یہاں ہیں, دل کہیں اور ہے. نماز ختم ہوئی, گم شدہ چیزیں مل گئیں. چابی کہاں رکھ کر بھول گئے تھے, چلو نماز شروع کر دیتے. نماز ختم ہوئی, چابی کا پتہ چل گیا. علامہ اقبال کہتے ہیں, گم شدہ چیزوں کو ڈھونڈو. انسان آیا ہی ہے اپنی گم شدہ چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے. ایک اور چیز گم ہو گئی ہے, اسے بھی ڈھونڈ لو. پتا ہے وہ کون سی چیز گم ہو گئی؟ تم خود گم ہو گئے ہو, اپنے آپ کو ڈھونڈ لو. عبادتوں کا فلسفہ یہ ہے کہ تمہاری ذات گم ہو چکی ہے, اپنے آپ کو تکبیر کہہ کر ڈھونڈ لو کہ میں کہاں ہوں, میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. عبادتوں کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ دل کو اپنے قابو میں رکھو. جو جتنی دیر نماز میں دل میرے قابو میں رہے گا, اتنی ہی نماز قبول ہوگی, اتنی ہی نماز قبول ہوگی. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. آپ شعر پسند کرتے ہیں؟ بوریت تو نہیں ہوتی. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. اب وہ نہ دل ہے نہ وہ آرزو ہے. پہلے دل بھی اچھے تھے اور آرزو بھی لمبی لمبی تھی, اب آرزو بھی کچھ باقی نہیں ہے. ٹیکنالوجی نے تو انسان کی آرزو کو اور محدود کر دیا. انسان سوچتا آرزو بڑھ گئی, نہیں, آرزو اور محدود ہو گئی. وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و حج و زکات و قربانی, یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں. اللہ اقبال نے کہا, کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ نماز کو ڈھونڈ رہے ہو؟ روزے کو ڈھونڈ رہے ہو؟ نہیں, یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو, نماز پڑھنے والے موجود ہیں دنیا میں. کون باقی نہیں ہے؟ تو باقی نہیں ہے. یعنی میں انسان, میں یہ انسان باقی نہیں ہوں. میں کب باقی رہ سکتا ہوں؟ جب اپنے دل کو میں کنٹرول کروں. بس دوبارہ میں حدیث کو دہرا ہوں, جب لوگوں کے درمیان میں رہو تو زبان کو کنٹرول کرو, نامحرموں کے مجموع میں آنکھوں کو کنٹرول کرو, دسترخوان پر بیٹھے تو ہاتھ کو کنٹرول کرو, اور عبادت میں اپنے دل کو کنٹرول کرو. اللہ اکبر. کربلا نے چار چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں چار چیزیں عطا کی. زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے ذکر حسین, آنکھوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اشک عزائے حسین, ہاتھ کو کنٹرول کرنے کے لیے ماتم حسین, اور دل کو کنٹرول کرنے کے لیے محبت حسین. سلوا تو بڑے محمد والا. زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا حسین, آنکھ کو کنٹرول کرنے کے لیے اشک عزائے حسین, ہاتھ کو کنٹرول کرنے کے لیے ماتم حسین, اور دل کو کنٹرول کرنے کے لیے محبت حسین. جس ایک بارگاہ سے ہمیں اتنی ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ جنت کی ضمانت پروردگار عالم لے رہا ہے. کہاں پروان پیغمبر اسلام فرما رہا, اپنے دل کو کنٹرول کرو. اگر دل کو کنٹرول نہ کرو گے, دل بہکنے لگے گا تو آزا و جوارے تابع دل ہیں, وہ بھی بہک جائیں گے. اس میں ڈر ڈالو اللہ کا, یہی وہ ڈر ہے جو تمہیں نڈر بنا دیتا ہے. خوف اپنی طرف سے ہو, وہ ستار العیوب ہے, وہ غفار الذنوب ہے. پہلی صفت, اپنے دل کو اپنے قابو میں رکھو. دوسری صفت, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب بھی صاحبان ایمان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے, نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے, تو دن بدن ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. مومن کا ایمان ٹھہرتا نہیں ہے, وہ منزل رکود میں نہیں ہے, وہ ٹہرے ہوئے پانی کی طرح نہیں ہے, وہ بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے. دن بدن اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. گزشتہ سال ہم نے محرم میں کیا پایا اور اس سال ہمیں محرم میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا حسین سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کی نشانی روئے زمین پر ہے؟ جب حسین کا نام لیا جاتا ہے نا, اللہ کی نشانی کو بیان کیا جا رہا ہے. جو جو اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے تو مومن کا ایمان دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک تاجر دو دن تاجر کے برابر ہو جائیں تو تاجر کہتا ہے نقصان ہو گیا. ایک بزنس مین کیا کہتا ہے, آج کوئی پروفٹ اسے نہیں ملا تو کہتا ہے آج مجھے میرا نقصان ہو گیا. نقصان ہوا نہیں ہے, پروفٹ نہیں ملا ہے تب بھی کہتا ہے نقصان ہو گیا. اس لیے کہ ایک دن گزر گیا کوئی پروفٹ مجھے نہیں ملا ہے. قرآن کہتا ہے نہیں, ایمان کا مسئلہ بھی تجارت کا مسئلہ ہے. کل کے ایمان میں اور آج کے ایمان میں تمہارے فرق ہونا چاہیے. اگر ذرہ برابر ایمان نہیں بڑھا تو گویا تمہارے ایمان میں تمہارا نقصان ہو گیا. قرآن کی آیت ہے سورہ انفال, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. ایمان بڑھتا چلا جائے, کہاں تک بڑھے گا, کہاں تک بڑھے گا؟ کوئی ہے رکاوٹ, کوئی ہے چھت؟ اس امام بارگاہ کی چھت ہے, اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے, لیکن ایمان کی کوئی چھت نہیں ہے. کہاں تک بڑھے گا؟ اعلیٰن, بلند ترین مقام تک پہنچے گا. وہ بلند ترین مقام کون کہہ رہا ہے؟ جو خود بلند ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اعلیٰن پروردگار عالم نے کہا بھی لفظ تو اس لفظ میں بھی علی چھپا ہوا ہے. اعلیٰن کہاں تک جائے گا انسان؟ اعلیٰن تک, 8 درجے 9 درجے 10 درجے. ہمیں سمجھانے کے لیے درجات رکھے گئے ہیں, ورنہ ترقی کے لیے کوئی درجہ نہیں ہے. کہاں تک جا سکتا ہے؟ پیغمبر اسلام نے پکار کر کہا, السلمان منا اہل البیت. سلمان ہم اہل بیت کے قریب آ سکتے ہیں, یعنی انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ اہل بیت کہیں یہ ہم میں سے ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں, اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہم میں سے ہے. ہم میں سے کہاں تک بڑھ سکتا ہے انسان؟ کہاں تک ایمان انسان کا بڑھ سکتا ہے, ترقی کر سکتا ہے انسان؟ بے انتہا, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس لیے مستحب نمازوں میں کوئی قید نہیں ہے. کتنی مستحب نمازیں ہمارے پاس ہیں؟ انلیمیٹڈ. ثواب کمانے کے کتنے ذرائع ہیں؟ انلیمیٹڈ. بیٹھے بیٹھے میں نیت کر لوں کہ کسی کا بھلا کروں تو ثواب ہے, بیٹھے بیٹھے سوچ لوں کہ کسی کی مدد کروں تو ثواب ہے, گھر سے نکلو نیت میں بنیت کو تبدیل کر لوں, ہر قدم پر پروردگار عالم ثواب دے گا. کتنے دروازے ہیں ثواب کمانے کے, کوئی انسان حساب نہیں لگا سکتا. اس لیے کہا زیادہ تم ایمانا, ایمان بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. بے انتہا اس کے مقامات ہیں, درجات ہیں. دوسرا مقام, دوسری صفت صاحبان ایمان کی, تکامل ایمان, ایمان میں اضافہ, ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. تیسری صفت, وہ علی ربہم یتوکلون, وہ بھروسہ کرتے ہیں تو صرف اور صرف ذات پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں, کسی اور پر نہیں. بندے کے پاس ہے کیا, وہ ہمیں دے گا کیا, اس سے لے جس نے اس کو بھی دیا ہے. اس کا نام مانا ہے توکل. اس کی بارگاہ میں مانگے جس نے اس کو بھی دیا جس سے میں مانگ رہا ہوں. اس کو بھی عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. مولانا رومی نے اپنے مثنوی میں توکل کی ایک تفسیر کی ہے. توکل کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ایک شخص شکار کے لیے جنگل گیا. جب وہ جنگل میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک حیوان زمین پر پڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں. ایک حیوان جنگل میں زمین پر پڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے. وہ شخص اس حیوان کے قریب کھڑا ہوتا ہے اور اب دل ہی دل میں یہ سوال کرتا ہے کہ اس حیوان تک رزق کون پہنچائے گا؟ یہ تو مجبور حیوان ہے, زمین پر پڑا ہوا ہے, چند منٹ کے بعد وہ مر جائے گا. ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ دور سے دیکھا کہ شیر شکار کر کے اپنے حصے کا خون اور گوشت اس نے کھا لیا. جو گوشت بچا ہوا تھا وہ اپنے منہ میں دبا کر لے آیا, اس مجبور حیوان کے آگے رکھ کر چلا گیا. غور کیجیے گا اللہ کس طرح رزق پہنچاتا ہے. اس مجبور حیوان کے سامنے رکھ کر چلا گیا. اب اس شخص کے ذہن میں یہ بات آئی, پروردگار اس حیوان تک اس طرح رزق پہنچاتا ہے, میں تو اشرف المخلوقات ہوں, میں تو انسان ہوں, کیا مجھ تک رزق نہیں پہنچائے گا؟ غار میں گیا, کھڑا ہو گیا, وضو بنا کر, اللہ اکبر, پروردگار رزق عطا کر, پروردگار رزق عطا کر. ایک دن, دو دن, تین دن ہو گئے, بدن کی طاقت ختم ہوئی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھنا مشکل ہو گیا, زمین پر گرا تو شکایت کی بارگاہ, پروردگار, پروردگار, حیوان تک تو نے رزق پہنچا دیا, میں تو انسان ہوں, کہ مجھ تک رزق نہیں آئے گا؟ آواز قدرت آئی, ہم نے دو مثالیں تجھے دی تھیں, ایک مجبور کی مثال اور ایک مختار کی مثال. ہم نے دو مثالیں تیری, ایک ہی منٹ میں ہم نے دو مثالیں تجھے دی تھیں, ایک مجبور کی مثال اور ایک مختار کی مثال. تیرے ہاتھ پیر مضبوط تھے, تو مختار کی مثال لیتا تو توکل کے سائے میں آ جاتا. تجھے چاہیے تھا کہ تو شیر کو اپنی لیے مثال قرار دیتا, نمونہ قرار دیتا, خود جاتا, کماتا, کھاتا اور کھلاتا, مجبور نہ بنتا. مجبور جو انسان مختار ہو کر مجبور بن جاتا ہے, وہ توکل کے سائے میں کبھی نہیں آتا. بس ہمارے استاد کا ایک جملہ کہہ دوں, دیر سے نکل کر وقت پر پہنچنے کی دعا بیکار ہے. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, اس کی تفصیل آپ کے حوالے. گھر سے دیر سے نکلے اور کہ دعا کرے پروردگار وقت پہ پہنچا دے, آواز قدرت آئے گی, وقت پر نکلو. ہر انسان جو وقت پر نکلتا ہے وہ وقت پر پہنچ جائے, اس کی ضمانت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. وقت پر نکل کر دعا کرو, پروردگار ہمیں وقت پر پہنچا دے. دیر سے نکل کر وقت پر پہنچانے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی ہے. گھر میں بیٹھ کر رزق کی دعا کرنے والے کی دعا کبھی قبول ہوتی ہے؟ دعا آسمان تک جاتی ہی نہیں ہے کہ پھر قبول ہو. حرکت کرو, پھر دعا کرو, نکلو, پھر دعا کرو. توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری توانائی کو استعمال کرتے ہوئے اس کی مدد کے ساتھ قدم آگے بڑھانے کا نام توکل ہے. محنت کرو, رزق لے آؤ, دسترخوان پر جوڑ دو, کھانے سے پہلے کہو کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہیں اس میں زہر تو نہیں ملا ہے, کہیں اس میں بیماری تو نہیں ہے, نام پروردگار لے کر اس کو کھاؤ تاکہ وہ بیماری سے تم بچ جاؤ. اس کا نام توکل ہے, ورنہ بغیر محنت کے ہر چیز مانگنے لگو گے تو آواز قدرت آئے گی, نظام کو میرے مت بگاڑو. جو طبیعت کے خلاف دعا ہوگی وہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی. درخت سے درخت نہیں اگتا ہے, بیج سے درخت اگتا ہے. پروردگار اللہ نے طبیعت کا نظام بنایا, اس نظام کے تحت تم چلو, تم بھی کامیاب ہو اور معاشرہ بھی کامیاب ہے. پچھلے پروردگار عالم نے جملہ میں دے رہا ہوں آپ کو, آپ کے حوالے سوال بھی کہیں, انشاءاللہ میری روایتوں سے آپ کو جواب دوں گا. پروردگار عالم نے نظام کائنات کو محنت پر رکھا ہے اور عطا جنت کو محبت پر رکھا ہے. نظام کائنات کو محنت پر رکھا ہے اور نعمت جنت کو پروردگار عالم نے محبت پر رکھا ہے. محبت اہل بیت نہیں ہے تو پھر جنت ملنے والی نہیں ہے, دنیا میں محنت نہیں ہے تو کامیابی ملنے والی نہیں ہے. دنیا میں محنت, آخرت میں محبت کام آئے گی. دنیا میں محنت کیوں؟ پروردگار عالم نے یہ قاعدہ بنا دیا, جو بھی تلاش کرے گا, چاہے مومن ہو یا کافر, مرد ہو یا عورت, بچہ ہو یا بڑا, جو بھی محنت کرے گا ہم اس کو محنت کا پھل دیں گے. وہ ان لیسا للانسان الا ما سعا, انسان کچھ بھی نہیں ہے مگر از ایکول ٹو اس کی کوشش, جتنی کوشش کرے گا اتنا کامیاب ہوگا. توکل کا مطلب کوشش اور دعا, کوشش اور دعا. اس لیے کہا وہ الا ربہم یتوکلون, صاحبان ایمان وہ ہے جو ہر لمحہ اپنے پروردگار عالم پر بھروسہ کرتے ہیں. چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ, صاحبان ایمان وہ ہے جو مسلسل اپنا رابطہ اللہ سے برقرار رکھتے ہیں. رابطے کے لیے بہترین عبادت ہے نماز. وہ مصلے سے اپنا کنیکشن باقی رکھتے ہیں, ٹوٹنے نہیں دیتے، ایک لمحے کے لیے بھی تار کا رابطہ سینٹر سے کٹ جائے تو پھر الیکٹریسٹی پاس نہیں ہوتی۔ مومن وہ جو اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے مسلسل رابطہ رکھتا ہے اللہ کی عبادتوں سے، اس عبادت میں، عبادتوں میں شہکار ہے نماز، مصلی سے کنیکٹڈ ہوتا ہے مومن۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ نماز کے لیے آئے اور خدا سے کہہ دے خدا حافظ پھر اگلے سال ملیں گے، نہیں۔ خوبصورت جملہ ہے مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں، اگر میرا جملہ ہوتا تو آپ اعتراض کرتے، علی نے کہا ہے جس کا کلام بھی علی ہے، کلام الامام امام الکلام، امام کی باتیں تمام باتوں سے افضل ہوتی ہیں۔ امام نے کہا نہج البلاغہ میں، دل مائل ہو تو مستحبات کی طرف آؤ، ورنہ دل تیار نہ ہو تو واجبات انجام دے کر سو جاؤ، اس لیے کہ شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے یقین کی حالت میں سو جاؤ۔ دل تیار ہے آؤ، لیکن واجبات کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اسے مولا کائنات نے دوسرا جملہ فرمایا، عبادتیں کم کرو لیکن ہمیشہ کرو۔ اللہ اکبر، اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور زندگی چاہیے۔ نماز کم پڑھو، واجبات پڑھو، مستحبات کے لیے دل تیار نہیں ہے۔ جن کے دل تیار ہے الحمدللہ، وہ دنوں رات نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ ان کی نمازوں کو قبول کرے۔ بعض لوگ نہیں، سستی کے عالم میں نماز مستحبات انجام دے رہے ہیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں نہیں، سو جاؤ پھر اٹھو۔ قرآن مجید پر میں پروردگار عالم پیغمبر اسلام سے کہتا، سو جاؤ یا رسول، اے رسول تھوڑی دیر سو جاؤ پھر اٹھو، نماز پڑھو پھر سو جاؤ پھر اٹھو پھر نماز پڑھو، اس لیے کہ تازگی پیدا ہوگی، تم لیڈر ہو، دن میں بھی تمہیں کام کرنے۔ کیا اصول بتایا ہے قرآن مجید نے، عبادتیں کم کرو لیکن ہمیشہ کرو، اس لیے کہ ہمیشہ تمہارا کنیکشن اللہ سے باقی رہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اس کی تفصیل ہوگی انشاءاللہ، ہم ہر دن مجالس اعظم میں کچھ نہ کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یقیمون الصلاۃ، ہمیشہ ہمیشہ نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر رجائی کا ایک خوبصورت جملہ ہے، وہ جملہ حوالے کرو اور آگے بڑھ جاؤ، کبھی نماز کے لیے یہ نہ کہو کہ اب کام کا وقت ہے، بلکہ کام سے یہ کہو کہ اب نماز کا وقت ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم نماز سے کہتے ہیں کہ کام ختم ہو جائے تو تجھے پڑھیں گے، لیکن کام سے کہو کہ اب وقت نماز ہے۔ اول وقت جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اب ہمارے امام کی نماز سے مل جاتی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی صفت یہ کہ صاحبان ایمان ہمیشہ ہمیشہ نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ مما رزقناہم ینفقون، محرم کا آغاز ہو رہا ہے، انقلاب کربلا کی ابتدا ہو رہی ہے، تو پانچویں صفت کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا، صاحبان ایمان وہ ہیں جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس میں سے کچھ وہ راہ خدا میں انفاق کر دیتے ہیں۔ جو کچھ ان کے پاس ہے، یہ نہیں کہ صرف پیسہ ہے تو پیسہ دیں گے، نہیں۔ پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا، کئی حدیثیں ہیں ان کو جمع کیا ہے میں نے، پیغمبر اسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کیا کروں، کیا میں انفاق سے محروم ہو جاؤں گا؟ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، ہنر جانتے ہو تو کسی اور کو ہنر سکھا دو، تمہارا ہنر سکھا دینا تمہارا انفاق ہے۔ یا رسول اللہ نہ مال ہے نہ ہنر ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا علم جانتے ہو، کسی طالب علم کو ایک حرف سکھا دو، تمہارا سکھا دینا تمہارا انفاق ہے۔ یا رسول اللہ نہ مال ہے نہ ہنر ہے نہ علم ہے، کیا کروں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا بازوؤں میں طاقت ہے، راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹا دو، یہ سوچ کر کہ کوئی ضعیف یہاں پر ٹھوکر نہ لگے، وہ انفاق ہے تمہارا۔ راستے میں پڑے ہٹے پڑے ہوئے پتھر کو ہٹا دو تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے، تمہارا انفاق ہے۔ یا رسول اللہ نہ مال ہے نہ ہنر ہے نہ علم ہے نہ طاقت ہے، پتا ہے کیا فرمایا رسول اسلام نے، مومن کو آتا ہوا دیکھ کر سلام میں پہل کر دو، تمہارا انفاق ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سلام میں پہل کر دو، یہ تمہارا انفاق ہے۔ وہ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ان کے پاس ہے اس میں سے کچھ وہ راہ خدا میں انفاق کر دیتے ہیں۔ جو کچھ ان کے پاس ہے. کسی نے پوچھا شہزادی سے, شہزادی زکات کا نصاب کیا ہے؟ شہزادی نے فرمایا تمہارے لیے یا ہمارے لیے؟ کب بنتے ہیں یہ گھر, کب نمونہ بنتا ہے؟ شہزادی نے پوچھا تمہارے لیے یا ہمارے لیے؟ اس نے کہا ہمارے لیے. شہزادی نے فرمایا تمہارے لیے ایک چالیسواں حصہ ادا کر دینا, زکات کے نصاب ہے, زکات کا نصاب ہے, لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دینا, ہمارا نصاب ہے. تم حساب لگا کر عطا کرتے ہو, ہم آنے والے کی حاجت پوچھ کر عطا کرتے ہیں. بہت فرق ہے. کسی صحابی نے کہا مولا سے, مولا سائل آیا مانگنے کے لیے, اس کو درہم دوں یا دینار؟ دینار سونے کے ہوتے تھے, درہم چاندی کے. صحابی نے پوچھا مولا کائنات سے, مولا بتائیے اس کو درہم دوں یا دینار؟ مولا کائنات نے فرمایا میری نگاہ میں دونوں سکے ہیں, اسے پوچھو کس چیز سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے. مانگنے والے سے پوچھو یا درہم سے پوری ہو رہی ہے یا دینار, اسے اس کی ضرورت پوچھ کر عطا کرتے ہیں. سائل ان کے دروازے پر آتا تو کبھی خالی نہ جاتا. ڈاکٹر پیام اعظمی نے کہا کیوں چلے آتے ہیں سائل ایک فاقہ کش کے گھر. فاقے کے لیے علی کا گھر مشہور تھا لیکن انفاق کے لیے بھی مشہور تھا. اس لیے ابن ابی الحدید کا, علامہ ابن ابی الحدید کہتا ہے دنیا میں واحد میں نے گھر دیکھا جہاں پر متضاد صفات ایک جگہ پر جمع ہو گئے, فاقہ اور انفاق. فاقہ اور بخشش یہ تصور نہیں کر سکتا انسان, دو صفتیں مولا کائنات کے گھر میں جمع ہو گئی تھی. فاقے کے لیے بھی علی کا گھر مشہور, انفاق کے لیے بھی علی کا گھر مشہور. کیوں چلے آتے ہیں سائل ایک فاقہ کش کے گھر, کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا؟ کیوں اس دروازے پر آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے جو پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون. یہ اس طرح عطا کرتے ہیں, سائل کو شرمندہ تک ہونے نہیں دیتے ہیں. چھٹے امام سکہ عطا کرتے وقت سائل سے امام نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا, سائل سے کہا کہ تیرا سکہ میرے ہاتھ سے اٹھا لے. عام طور سے ہم یوں دیتے ہیں سکہ, تصویر بھی جو لوگوں نے بنائی ہے صدقات کی, وہ ایک ہاتھ اوپر ہے اور سکہ نیچے جا رہا ہے. لیکن امام نے فرمایا نہیں, امام نے اب سکے کو اپنے ہتھیلی پہ رکھا اور سائل سے کہا تیرا ہاتھ اوپر رہے. سائل نے پوچھا مولا یہ طریقہ کیوں؟ امام نے کہا یہ تیرا حق ہے, تیرا پیسہ ہے جو میرے ہاتھ سے جا رہا ہے, یہ میرا پیسہ نہیں ہے جو میں تجھے دے رہا. تصور انفاق دیکھیے گا, یہ تیرا پیسہ ہے جو میرے ہاتھ سے جا رہا ہے, میرا پیسہ نہیں ہے جو تیرے ہاتھ میں جا رہا ہے. اور جب تیرا پیسہ ہوتا اس کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے اور میرا ہاتھ نیچے ہونا چاہیے. امام اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے تاکہ مانگنے والا امام کے چہرے کو دیکھ کر شرمندہ نہ ہو جائے. جب حذیفہ نے مانگا تو امام نے چراغ کو گل کر دیا, اس کی روشنی کم کر دی. پوچھا حذیفہ نے مولا کیا آپ نے روشنی کیوں کم کر دی؟ امام نے فرمایا مانگتے وقت جب پیشانی پر جھریاں آتی ہیں علی ان جھریوں کو نہیں دیکھ سکتا, علی ان جھریوں کو نہیں دیکھ سکتا. وَمِمَّا رَدَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, ایسا انفاق کیا تو پروردگار عالم نے ایک ہی انفاق کے بدلے میں مکمل سورہ ان کی شان میں نازل کر دیا. سورہ دہر عرش اعظم سے چلا. بزرگاں نے اس شہر کی خدمت میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں, اس کو سنیں گے, شعر کی نزاکت دیکھیے گا اور نتیجہ دیکھیے گا. عرش اعظم سے چلا شان سخاوت دیکھ کر, دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا. عرش اعظم سے چلا شان سخاوت دیکھ کر, دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا. دست زہرا کی لطافت, نفس زہرا کی کشش, روٹیاں اوپر گئیں قرآن نیچے آ گیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دست زہرا کی لطافت, نفس زہرا کی کشش, روٹیاں اوپر گئیں قرآن نیچے آ گیا. ایک انفاق میں کتنا اخلاص چھپا تھا. صاحبان ایمان کی صفت بھی انفاق ہے. ایک ہے اللہ کا ڈر, خوف خدا, دوسرے تکامل ایمان, تیسرے اللہ پر توکل اور بھروسہ, چوتھے مسلسل عبادت پروردگار, اور پانچویں راہ خدا میں انفاق. ہمارے لیے ایک ایک امام سے, ایک ایک پنجتن سے ایک ایک صفت لے لیں, رسول سے تقویٰ کا سبق لے لیں, ایمان میں تکامل کا سبق علی سے لے لیں, اللہ پر توکل کا سبق فاطمہ سے لیں, نماز کیسے ادا کی جاتی ہے حسن سے سیکھ لو, راہ خدا میں کیسے انفاق کیا جاتا ہے حسین سے سیکھ لو. ہر سال کربلا ہمیں یہ یاد کر یہ یاد دلاتی ہے کہ کس طرح انفاق کیا جاتا ہے, بندوں کے سامنے کیسے انفاق. اسی گھر میں پلے ہوئے مولا حسین ہیں جن کی شان میں سورہ دہر نازل ہوا, وہ سب چیزیں انفاق کرنے کے لیے, راہ خدا میں لٹانے کے لیے ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر مدینے سے نکل پڑتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ دین کے تحفظ کے لیے. کہاں جا رہے ہیں؟ عزتوں کے تحفظ کے لیے. کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن کی عزت کو باقی رکھنے کے لیے. کہاں جا رہے ہیں؟ کتنے لوگوں نے کہا مولا حسین سے کہ مولا مدائن چلے جائیے, مولا کوئی دوسرے ملک میں چلے جائیے. مولا نے مسکرا کر کہا میں بچنے کے راستے نہیں ڈھونڈ رہا ہوں حسین, دین بچانے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے. ایک ہے بچنے کا راستہ ڈھونڈنا, ایک ہے بچانے کا راستہ ڈھونڈنا. بچنا ہو تو کئی راستے مل جاتے ہیں, بچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ کہ حسین اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دے. جس کا ہم سال بھر انتظار کر رہے تھے وہ دن قریب آ گئے. پتہ نہیں جب سے چاند کا اعلان ہوا مومنین کے چہروں پر ایک اداسی سی چھا گئی. کہ کون سا چاند ہے؟ جب بھی کوئی چاند دیکھتا ہے تو اپنے بچوں کی طول عمر کی دعا کرتا ہے, جب بھی کوئی چاند دیکھتا ہے اپنی صحت و سلامتی کی دعا کرتا ہے. لیکن یہ واحد چاند ہے جس کو دیکھنے کے بعد انسان صحت و تندرستی کی دعا نہیں کرتا, انسان یہی دعا کرتا ہے پروردگار اس حسین کے قافلے کو بچا لے. اس چاند کو دیکھنے کے بعد یہی دعا کرتا ہے انسان, پروردگار ام لیلہ کے چاند کو بچا لے. چاند کو دیکھنے کے بعد یہی دعا کرتا ہے پروردگار, رباب کے آغوش کے چاند کو بچا لے. یہی دعا کرتا ہے ام البنین کے چاند کو بچا لے, پروردگار فاطمہ کے چاند کی حفاظت کرنا. یہ چاند کچھ خبر لے کر آ رہا ہے. مدینے سے چھوٹا سا قافلہ چلا تھا, اور جب بھی ہر سال محرم کا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے, روایت یہ کہتی ہے کہ ایک بیوی مدینہ منورہ کی ٹوٹی ہوئی قبروں سے نکل کر ایک بیوی شام کی طرف جاتی ہے اور زینب کو اپنے ہمراہ لیے ایک بیوی سکینہ کے مزار کے قریب جاتی ہے اور سکینہ سے کہتی ہے زینب کبریٰ بیٹا اٹھو میرے ساتھ چلو, میں تمہارے بابا کی مجلس بپا ہوئی ہے. لوگ آزاداری برپا کر رہے ہیں, کیوں آزاداری برپا کر رہے ہیں؟ تیرے بابا کو یاد کر رہے ہیں, تیرے بھائی کو یاد کر رہے ہیں, تیرے چچا کو یاد کر رہے ہیں. جہاں بھی مجلس ہوتی ہے یہ نورانی انوار افراد اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور فاطمہ دعائیں دیتی ہے, پروردگار میرے بچے کا ماتم کرنے والوں کی اولاد کا ہی بات, پروردگار اس کے بچوں کی حفاظت کرنا, پروردگار اس کے بچوں کی حفاظت کرنا. میں کہوں گا شہزادی کوئی جائیداد کی دعا دیجئے, کوئی مال کی دعا دیجئے, کوئی صحت کی دعا دیجئے, بچوں کی دعا کیوں؟ تاجب نہیں آواز دے تجھے نہیں معلوم ظالموں نے میرے بچوں کو دستے کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا. آزاداروں
آپ خوش نصیب ہیں, آپ نے فرش عزا بچھا لی فرزند فاطمہ کے ماتم کے لیے, آپ دعائیں حضرت زہرا ہے اس لیے کہ شہزادی نے پوچھا تھا بابا میرے حسین پر رونے والا کون ہوگا, بابا میرے اکبر کا ماتم کون کرے گا, بابا میرے عباس کا ماتم کون کرے گا, تو پیغمبر اسلام نے یہی کہا تھا کہ ایک قوم پیدا ہوگی جس کے ضعیف تیرے ضعیفوں کا, جس کے جوان تیرے جوانوں کا, جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے. آج آپ جمع ہو گئے اکبر کا ماتم کرنے کے لیے, عباس کا ماتم کرنے کے لیے, یہ سوچ کر ماتم کرنا کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے, ارے حسین کے سینے پر کوئی تیر لگنے نہ دیتے, یا لیتنا کننا ماکم فنفودا ماکم, کاش مولا دست کربلا میں ہم ہوتے تو اصغر کے گلے پر کبھی تیر لگنے نہ دیتے, اکبر کا سینہ کبھی تیروں سے چلنی نہ ہوتا, عباس کے بازو کبھی شہید نہ ہوتے. ہاں مولا ہماری ماں بہنیں بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی یہی پکار کر کہہ رہی کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو زینب کے سر سے چادر کبھی چھیننے نہ دیتے. ارے پوچھتے زینب
على لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك, عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار, ولا جعله الله آخر الهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماتم الحسين.